بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 72، کلیسا کا ظہور۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ گو بذات خود یہ افواہی مسئلہ زبان اور تالو سے نہ خود آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور نہ اس کے ماننے والے اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن جس قسم کی گرویدگی عیسائیوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پائی گئی ہے، مذاہب عالم کی تاریخ میں اس گرویدگی اور شیفتگی کی نظیر مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ اس غیر معمولی گرویدگی اور وارفتگی کے اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، خدا کو صورت انسانی میں لانے کا یہ نتیجہ ہو یا نظریہ ولدیت کے پیش کرنے والوں نے کفارے کے غلاف میں لپیٹ کر جو اس کو پیش کیا تھا، اس چیز نے مذہب کے بازار کا سب سے چلتا ہوا سودا اس کو بنا دیا ہو یا اس کے دوسرے اسباب وجوہ ہوں۔ مگر ہوا یہی کہ خود یہ مسئلہ تو افواہ کے چکروں میں گھومتا رہا۔ یہ شروع سے پڑھ رہا ہوں پیراگراف دوبارہ۔ اس غیر معمولی گرویدگی اور وارثگی کے اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، خدا کو صورت انسانی میں لانے کا یہ نتیجہ ہوا لانے کا یہ نتیجہ ہو یا نظریہ ولدیت کے پیش کرنے والوں نے کفارے کے غلاف میں لپیٹ کر جو اس کو پیش کیا تھا، اس چیز نے مذہب کے بازار کا سب سے چلتا ہوا سودا اس کو بنا دیا ہو یا اس کے دوسرے اسباب وجوہ ہوں۔ مگر ہوا یہی کہ خود یہ مسئلہ تو افواہ کے چکروں میں گھومتا رہا، لیکن اسی سے پھٹ پھوٹ کر جڑوں اور جڑوں کے باریک باریک ریشوں اور رگوں کا ایک طویل سلسلہ اندر ہی اندر ماننے والوں میں بڑھتا اور پھیلتا رہا، اور جو ہی سازگار حالات میسر آئے انہی جڑوں سے شاخیں نکلی، برگ و بار آئے، آخر میں کلیسا کے نام سے مذہبی دنیا میں ایک ایسے تناور بلند و بالا گھنے درخت کی شکل اس نے اختیار کر لی جس کی نظیر مذاہب و ادیان کی تاریخ میں نہ پہلے ملتی ہے اور شاید اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے بات کو بھی اس کی مثال مشکل ہی سے ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ایک حاشیہ تھا پہلے جملے کے اندر اس پیج کے۔ اس غیر معمولی گرویدگی اور وارفتگی کے اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، خدا کو صورت انسانی میں لانے کا یہ نتیجہ ہو یا نظریہ ولدیت کے پیش نظر کے پیش کرنے والوں نے کفارے کے غلاف میں لپیٹ کر، کفارے کے لفظ میں یہاں پہ حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مذاہب و ادیان میں کچھ چیزیں تو منوائی جاتی ہیں اور جن باتوں کے منوانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے ان کی بنیاد پر عملی مطالبات کی بھی ایک فہرست ماننے والوں کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے ایمان و عمل پر ہر مذہب کی بنیاد قائم ہے۔ بنیادی تعلیم میں تقریباً ہر مذہب میں ایمان و عمل دونوں پر زور دیا جاتا ہے، لیکن آگے قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں یعنی ایمان و عمل میں سے کسی ایک چیز کی پابندی میں قصور کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اسی سوال کے جواب میں اپنے طبعی رجحانوں کی بنیاد پر بعضوں نے ایمان اور بعضوں نے عمل پر زور دیا ہے۔ ہندو مذہب میں گیان کانڈ، کرم کانڈ کے قصوں کی بنیاد نقطہ نظر کے اسی خلاف اختلاف پر قائم ہے۔ مسلمانوں میں بھی مروجہ اور معتزلہ و خوارج وغیرہ اسی سلسلے کی شاخیں ہیں۔ مروجہ کے نزدیک ایمان ہی سب کچھ ہے۔ ایمان ہو مگر عمل نہ ہو تو نجات سے مومن محروم نہ رہے گا۔ ان کے مقابلے میں معتزلہ و خوارج کے نزدیک اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں جس سے صحیح عمل پیدا ہو۔ مذہب یہود کا عمومی رجحان بھی عملیت کی طرف تھا، جس کی تعبیر وہ شریعت سے کرتے تھے۔ سینٹ پال نے ولدیت کا نظریہ جب عیسائیوں میں پیش کیا تو اسی کے ساتھ وہ اس کی منادی بھی کرتا جاتا تھا۔ اب شریعت کے بغیر خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی ہے، یہ شریعت کے بغیر خدا کی راست بازی کیا تھی؟ ہاشی اگلے صفحے پر بھی جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے۔ راست بازی کے حاصل کرنے کے اس طریقے کا نام مفت کی راست بازی رکھا گیا، سینٹ پال کے اس خط میں ہے۔ اس مخلصی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اسے یعنی یسوع مسیح کو خدا نے اس یسوع مسیح کے خون کے باعث ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ رومیوں کے نام سینٹ پال کا خط باب 3۔ اس مخلصی کے وسیلے سے، یہ حاشیہ ہی چل رہا ہے ابھی تک، اس مخلصی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اسے یعنی یسوع مسیح کو خدا نے اس یسوع مسیح کے خون کے باعث ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ رومیوں کے نام سینٹ پال کا خط باب نمبر 3۔ کہا جاتا تھا کہ ایک گناہ کی دو سزائیں خدا کی طرف سے نہیں مل سکتی۔ اپنے ماننے والوں کے گناہ کی سزا میں مسیح جب ایک دفعہ صلیب پا کر سزا جھیل چکا، تو ماننے والوں اور مسیح پر ایمان لانے والوں کو انہی گناہوں کی سزا دوبارہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ یعنی یہی کفارے کا مسئلہ ہے۔ مسیحی دنیا میں یہ سوال و جواب، یعنی میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، مسیح یسوع پر ایمان لاؤ تو بچ جاؤ گے، ایک عام زبان زد فقہ کی حیثیت سے مشہور ہے۔ یہاں پر حاشیہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اب مضمون کی طرف واپس آئیں گے۔ بظاہر عیسائی دنیا کلیسا کی اس چھاؤں کے نیچے سمٹی ہوئی سمجھی جاتی تھی، لیکن در حقیقت وہ ان جڑوں میں جکڑی ہوئی تھی جو اندر ہی اندر پھوٹتی اور بڑھتی ہوئی زنجیروں، لوہے کی زنجیروں کی طرح سر سے پاؤں تک عیسائیوں کے ظاہر و باطن کے ساتھ چوٹ گئی تھی۔ کلیسا کا نظام کیسے قائم ہوا؟ ابتدا اس کی کس شکل میں ہوئی؟ یہودیوں یا اولاد اسرائیل کے محدود دائرے سے نکال کر عیسائیت کے پیغام کو یورپ کی غیر اسرائیلی قوموں میں پہنچانے میں تدبیر کرنے والوں نے کن کن گفتہ و ناگفتہ تدبیر ناگفتہ با تدبیروں سے کام لیا؟ شادل، جس کا نام بعد میں پولیس اور آج کل سینٹ پال ہے، یہ شخص کون تھا؟ ایشیا کوچک کے صوبہ کلکیا کے شہر ترسیس اپنے مولد سے یہ فلسطین کیسے پہنچا اور وہاں یہودی علماء کے وفادار شاگرد کی صورت اختیار کر کے مسیح کے ماننے والوں پر مظالم کی پہاڑ پہلے تو اس نے توڑے اور آخر میں عیسائیوں کو ستانے کے لیے ہیکل کے یہودی علماء کے تصدیقی خطوط لے کر جب وہ دمشق جا رہا تھا، تو اچانک اس کا یہ دعویٰ کہ مسیح علیہ السلام کی روح اس پر متجلی ہوئی اور غیبی آواز آئی، اے شادل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پھر جیسا کہ اس کا بیان ہے اس کے یہ پوچھنے پر اے خداوند تو کون ہے، یہ جواب ملا کہ میں یسوع ہوں جسے تو سناتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور تجھے جو کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ اعمال نمبر 4:9-5۔ अमाल 9/4 और 9/5। फिर बजाय दुश्मन के मसीहियत का मुबशिर और मनादी करने वाला वो कैसे बन गया, कहाँ कहाँ फिरा और आखिर में बाहद शाह नीरू व रोमियो के दारुल सल्तनत रूमतुल कुबरा में कैदियों की शक्ल में वो कैसे पहुंचा, वहीं वो मारा गया, दफन हुआ, फिर उसको मुदफन और उसके साथ हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हवारी पतरस, इस पर हाशिया नीचे पढ़ेंगे, पतरस की जाली कब्र का दावा करके रूमा में ईसाइयत को का मरकज कैसे कायम किया गया, जिसने आखिर में कलीसाए रूमा का नाम पाया और इसी रूमी कलीसा की इज्तिमाई ताकत का शख्सी मजहर या इक्तदार आला पोप के नाम से गद्दी पर कैसे आ गया, फिर एक के बाद एक इसी तरह पोपों का जानशीनी का सिलसिला शुरू हुआ, रफ्ता रफ्ता बिल आखिर कलीसाए रूम के पोप का इक्तदार मुतलक और उसके गैर महदूद इख्तियारात उरूज के इस नुक्ते तक पहुंच गए कि उनके आगे अवाम तो अवाम सलातीन और बादशाहों की भी नहीं चलती थी। यूरोप के ईसाइयों की जान व माल इज्जत व आबरू के मालिक पोप और पोप के वो नुमाइंदे थे जो उस मुल्क के तूल व अर्ज में गिरजे बना बनाकर कीड़ों की तरह फैले हुए थे, सब कमाते थे और वो खाते थे। ये सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब के लिए हजार हा हजार सफात की जरूरत है। तफसील के लिए तो यूरोप की आम तारीख और कलीसाए रूमा की तारीख का मुताला करना चाहिए, लेकिन बतौर नमूना चंद तारीखी शवाहिद का पेश कर देना गालिबन उन लोगों के लिए मुनासिब होगा जिन्होंने दीन सलीबी और यूरोप जिस सूरत हाल से इस दीन में दाखिल होने के बाद दो चार हुआ, उन लोगों की तारीखी तफसीलात का मुताला नहीं किया है। अब यहाँ पे हाशिया शुरू हो रहा है, ऊपर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हवारी पतरस के ऊपर ये हाशिया लिखा गया है। हाशिया है, कलीसाए रूमा की अजमत का ज्यादातर दारोमदार मुद्दत तक पतरस का मस्नूई मदफन था, लेकिन हाल में इस ख्याल को गलत ठहराया गया है। अब समझा जाता है कि पतरस इराक और ईरान के दरमियानी इलाकों में ईसाइयत का प्रचार करते हुए कहीं मर गया। सेंट पॉल और पतरस में इख्तिलाफी नुक्ता नजर ये था कि पॉल के नजदीक सिर्फ मसीह को खुदा का बेटा मान लेना महज यही निजात के लिए काफी है, लेकिन पतरस मूसवी शरीयत के अहकाम की तामील को भी जरूरी करार देता था। जर्मनी के अरबाब तहकीक कुछ दिन हुए इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि सेंट पॉल की साख्ता परदाख्ता ईसाइयत हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की पेश करदा ईसाइयत से मुख्तलिफ थी और ये इख्तिलाफ शुरू ही से चला आ रहा था। देखो तारीख़े बाइबल ब्लैकी, तर्जमा तालिबुद्दीन, सफा 518। यहाँ हाशिया खत्म होता है, मजमून जो है वो अगले सफ़े दोबारा शुरू हो रहा है। मुख्तसर ये है कि तकरीबन 300 साल तक तो सेंट पॉल का फैला हुआ सलीबी दीन और नजरिया वल्दियत के साथ कुफारे का मसला अंदर ही अंदर यूरोप के बाशिंदों में फैलता रहा। बुत परस्त रूमी हुकूमत ने इस जदीद दीनी तहरीक की मुखालफत में अपना आखिरी जोर सर्फ कर दिया, मगर जितना उसको दबाया जाता था इसी कुव्वत के साथ ये तहरीक आगे बढ़ती चली जाती थी। ताई के 300 साल बाद कहते हैं कि बुत परस्त रूमी बादशाह कुस्तुन्तीन ने बिल आखिर यही फैसला किया कि खुद वो इस दीन को कबूल कर ले। गोया यूं रूमी हुकूमत बजाय दुश्मन के सलीबी दीन की दोस्त और पुष्ट पनाह बन गई। हुकूमत की इसी पुष्ट पनाही के जेर असर रूमा के करीसा का इक्तदार गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगा। यूरोप की मुस्तनद तारीख जिसके मुसन्निफ ग्रांट साहब हैं, अपनी किताब में انہوں نے چند وثائق کا تذکرہ کیا ہے جن کے متعلق کلیسائے روما کا دعویٰ تھا کہ وقتاً فوقتاً رومی حکومت کی طرف سے اسے عطا ہوئے، جن میں ایک مشہور قدیم وثیقہ وہی ہے جس کا نام عطیہ قسطنطین تھا۔ گرانڈ صاحب نے اس کا ترجمہ یہ درج کیا ہے، شاہنشاہ کانسٹنٹائن یعنی قسطنطین وفادار رحمدل قادر و نیک منش بادشاہ اقوام المانی و سریانی و جرمانی و برطانی و ہونی پارسا و خوش نصیب فاتح و غازی و ذیشان مرض جزام میں مبتلا تھا اور بت پرست پجاریوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ معصوم بچوں کے خون میں نہائے بغیر اسے صحت نہیں ہو سکتی، مگر سینٹ پال اور سینٹ پیٹر کی دعاؤں سے اسے صحت حاصل ہوئی اور صحت یابی کے شکریہ میں اس نے حکم دیا کہ کلیسائے روما کا قسیس اعلی تمام دنیا کے قسیسوں کا سردار ہوگا، اور پوپ سلویسٹر ہمارے محلات روما اور خود شہر روما اور اطالیہ کے تمام اضلاع اور صوبوں اور ممالک غرب یورپ پر قابض رہے گا۔ گرانڈ صاحب نے لکھا ہے کہ اسی عطیہ قسطنطین کے آخر میں یہ الفاظ تھے، ان احکام میں ختم عالم تک کسی قسم کی ترمیم یا تغیر نہ کیا جائے گا۔ دیکھو گرانٹ کی تاریخ، پوپ، صفحہ 202، ترجمہ اردو، دار الترجمہ، جامعہ عثمانیہ۔ مطلب یہ تھا کہ روما جہاں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے براہ راست صحابی یا حواری پطرس، جن کا اصلی نام شمعون تھا، ان کا درگاہ ہے، اور اسی کے ساتھ پولس یعنی سینٹ پال کا مدفن بھی ہے، کا مدفن بھی وہیں بتایا جاتا تھا، گویا دونوں درگاہوں کے مجاوروں کی طرف سے بادشاہ کو خوشخبری صحت کی سنائی گئی۔ صحت کے بعد یہ صلہ شاہی دربار سے ملا۔ گرانڈ صاحب نے لکھا ہے کہ 15ویں صدی عیسوی تک، جس میں یورپ میں پھر علوم کا دورہ نہ ہوا، کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس تحریر کو جعلی قرار دے یا اس کی صحت میں شک و شبہ کرے۔ صفحہ 251 کتاب مذکور۔ بات کو جو کچھ ہوا اس کا قصہ تو آگے آ رہا ہے۔ اتنی بات تو عرض بھی کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کی درگاہ کو اس زمانے میں فرضی قرار دیا گیا ہے، لیکن بقول گرانڈ صاحب 860 عیسوی، جس میں مذکورہ بالا وثیقے کا اعلان کلیسا کی طرف سے کیا گیا تھا، اس وقت سے 1200 سال تک اس کے متعلق شک کا خیال بھی ارتداد و کفر کے ہم معنی تھا، اور ایک یہی کیا، اسی قسم کے بیسیوں ذرائع مسلسل اختیار کیے گئے تائیں کہ بقول گرانڈ صاحب 11ویں صدی عیسوی کے مشہور پوپ گری ہفتم کے زمانے میں کلیسا کی طرف سے یورپ کے حکمرانوں اور سلاطین و عمراء اور عام باشندوں کو خطاب کر کے یہ اعلان شائع کر دیا گیا کہ پاپائے روما کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، اس کے افعال پر حرف گیری کرنے والا کوئی نہیں، کلیسا روما کو نہ کبھی دھوکا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اسی میں یہ بھی تھا کہ پوپ کو شہنشاہوں کے معزول کرنے کا اختیار ہے، انسانی نخوت نے بادشاہوں کی قوت پیدا کی اور خدا کے رحم نے بشپوں کی قوت پیدا کی، آخر میں تھا کہ پوپ شہنشاہوں کا آقا ہے۔ کتاب مذکور صفحہ 268۔ اور یہ صرف دعویٰ ہی نہ تھا، جنہوں نے یورپ کے قرون متوسط کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی واقعہ بھی تھا۔ اس قسم کی تحریریں جیسا کہ گرانٹ ہی نے لکھا ہے، عموماً پوپوں کی طرف سے بادشاہوں کو دھمکانے کے لیے شائع ہوتی رہتی تھیں کہ خدا نے ہمیں یعنی پوپ اور پوپ کے چیلے چانٹوں کو بادشاہوں اور شہنشاہوں کا سرتاج بنایا ہے تاکہ ہم اس کے نام سے جسے چاہیں اکھاڑ پھینکیں، تباہ کر دیں، اور اگر چاہیں تو تخم ریزی کریں اور نئی عمارت بنائیں۔ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر دنیاوی حکومت سے غلطی ہو جائے تو روحانی حکومت اس کی اصلاح کر سکتی ہے، اور اگر روحانی حکومت سے کوئی غلطی سرزد ہو تو اس کا انصاف کرنے والا خدا ہے، اور یوں یورپ کی ساری دنیاوی حکومتوں کے حکمران روحانی حکمران یعنی پوپ اور پوپ کے نمائندوں کے آہنی پنجوں میں اس طرح دبے ہوئے تھے کہ بلا چون و چرا پوپ کے احکام کی تعمیل کرتے چلے جائیں، اس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ باقی نہ رہا تھا. عام رعایا برایا انہی حکمرانوں کے قبضے میں تھی. اس لیے نتیجتاً یورپ کے عام باشندے کلیسا کے احکام سے سرتابی کی ضرورت نہیں کر سکتے تھے. ماں سوا اس کے اعتراف گناہ کا ایک طریقہ بھی کلیسا کی طرف سے عوام میں جاری کیا گیا تھا. پوپ کے نمائندے ملک کے طول و عرض میں میل دو میل کے فاصلوں سے اپنے تھانے چرچ بنائے بیٹھے رہتے تھے. ان کا کام یہی تھا کہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کی فہرست کی خلوت میں سماعت کریں، اور جو معاوضہ طے ہو جاتا تھا اس کو لے کر مغفرت اور بخشش کا لائسنس توبہ کرنے والوں کو ادا کیا جاتا تھا. اس مغفرت نامے کو تاریخوں میں آج بھی لوگ نقل کرتے ہیں، جس سے توبہ کرنے والوں کو کلیسا کے نمائندے سرفراز کرتے تھے. ابتدا اس مغفرت نامے کی ان الفاظ سے ہوتی تھی: ہمارا رب مسیح تجھ پر رحم کرے، اور جن مقدس تکلیفوں کو اٹھا کر مسیح کو جو حقوق حاصل ہوئے تھے ان کے معاوضے میں تیرے گناہ معاف ہوں. مغفرت نامے کی پیشانی کی اس عبارت کے بعد آگے یہ ہوتا تھا: بس معلوم ہوا کہ مسیح کے رسولوں پطرس و پولس اور جلیل القدر پوپ کی حکومت نے اس خاص علاقے میں جو یہ اقتدار مجھے بخشا ہے کہ تمہارے ان گناہوں کو میں معاف کر دوں جو تم سے صادر ہو چکے ہیں یا کلیسا کی طرف سے تم پر عائد ہوتے ہیں، خواہ وہ جیسے کچھ ہوں اور جو کچھ بھی ہوں، نیز ایسے سارے گناہ جن کے بخشنے اور جن کی بندش سے کھولنے کا اختیار پوپ صاحب کو ہے، وہ سب تیرے بخشے گئے. کسی طرح کلیسا روما کی کنجی جتنی دراز ہے اسی کی نسبت سے تیرے ایسے گناہ بھی معاف کیے گئے جو آئندہ تجھ سے سرزد ہوں گے. اب میں تجھے کلیسا کے رموز اور اسرار میں شریک کرتا ہوں، اور جس وحدت کو کلیسا نے پیدا کیا ہے وحدت کے اسی دائرے میں تجھے داخل کرتا ہوں. آخر میں لکھا ہوتا تھا کہ اب جو تو مرے گا تو عذاب کے دروازوں کو اپنے اوپر بند پائے گا، اور فردوس بری کے دروازوں کو اپنے اوپر کھلا پائے گا. بہرحال جس زمانے میں بھی تو مرے گا، تو اس مغفرت نامے کی تاثیری قوت سے تو ہمیشہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے مستفید ہوتا رہے گا. آمین. منقول از اظہار الحق عربی صفحہ 37 جلد 20. مغفرت ناموں پر باضابطہ فیس کی ابتدا اگرچہ صلیبی لڑائیوں کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ہوئی، لیکن جب رواج پڑ گیا تو اس کی تجارت نے رفتہ رفتہ سارے یورپ میں غیر معمولی فروغ حاصل کیا. خلاصہ یہ ہے کہ سلاطین کے عزل و نصب کے مسئلے کو قابو میں لانے کے ساتھ اعتراف جرم کے پردوں میں لوگوں کی شخصی زندگی کی کمزوریوں کا علم کلیسا کے پاس ایک ایسا شکنجہ تھا کہ پادری سب کچھ کر رہے تھے جسے اس شکنجے میں جکڑے ہوئے عوام دیکھ